الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات صرف حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ جمعے ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا بر صغیر پاک اور ہند اور عالم اسلام کی معروف شخصیت حضرت داتا گنوش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کی چند باتیں اور سیرت کے چند گوشے آپ نے سماعت فرما. قوموں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ قوم اور ملت کو زندہ کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے اگر ان کا تذکرہ نہ ہو اس امت کی احسان فراموشی ہوگی۔ ہم نے اس مہینے کے حوالے سے حضرت داتا گنجبش علی حجویری کا عرس چونکہ اس مہینے میں ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ کیا اور عرض کیا تھا کہ چند معروف شخصیات جن کا وصال انتقال اس مہینے میں ہوا ان سے متعلق ہم گفتگو کریں۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اصل میں 22 سفر نہیں بلکہ 22 سفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کے وصال کی تاریخ جو ہے وہ 10 محرم، ایک عرصے تک 10 محرم ہی کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لاہور میں یہ ہوا کہ ادھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس تھا اور دوسری جانب شیعہ حضرات کے بہت بڑے جلوس، تو ان دونوں میں بہت بڑا ٹکراؤ ہوا، بہت عرصے پرانی بات۔ اس ٹکراؤ میں کئی جانیں تلف ہو گئیں، پورا شہر کا نظام درم برم ہو گیا، تو ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے ارباب حل و عقد سر جوڑ کر کے بیٹھے اور ان کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم آئندہ داتا صاحب کا عرس جو ہے وہ داتا صاحب کے 40ویں پر یعنی 20 سفر کو منائیں گے، ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے اب اس کے بعد برسہ برس سے 20 سفر ہی کو ان کا عرس منعقد ہوتا ہے۔ اور اہل لاہور ایک بہت بڑے فتنے سے بچ گئے۔ یہ کردار بھی اہل سنت و جماعت کے علماء کا ہے کہ انہوں نے کوئی ہڑ گرمی سے کام نہ لیا اور ان کے عرس کی تاریخ 20 سفر متعین کر دی، جو ان کے حقیقت میں 40ویں کی تاریخ۔ یہ مہینہ اس کی 29 تاریخ کو 1071 ہجری 29 سفر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کا وصال، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حضرت مجدد الف ثانی کی دین کا احیاء جو کارنامے اپنے انجام دیے ہیں اس کے متعلق صرف اتنی گفتگو ہو جائے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو زندہ کیا، احیاء کیا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج اسلام کی شک بے دین بد مذہب بہت ہی بگاڑ چکے ہوتے۔ اس لیے ہم پر ان کا یہ قرض ہے کہ جب بھی ان کا دن آئے ہم ان کا تذکرہ کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، یہ خاصان خدا، مردان خدا جن کو بعض لوگوں کو مفسر کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، بہت بڑے القاب سے امت انہیں یاد کرتی ہے، ایک ان میں منصب ہے مجدد۔ مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، یعنی دین کی تجدید کرنے والا، اسلام کا احیاء کرنے والا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی اس امت میں نشیب و فراز آتے ہیں اور دین پر عمل مقبول ہو جائے، دین پر عمل کرنا لوگوں کو چھوڑ دیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا مردہ ہو جائے، تو ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا مرد مومن پیدا فرماتا ہے کہ جو دین کی شکل کو صحیح معنی میں اجاگر کر کے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اجاگر کرتا ہے کہ کوئی پچھلی روح جو مفقود ہو گئی ہو، پچھلی چیزیں جن پر عمل نہ ہو رہا ہو ان کا احیاء ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کی منشا کے مطابق، تو اس احیاء اور تجدید کرنے والے شخص کا نام ہے مجدد۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب دین ایسے مرحلوں سے گزرے اس پر عمل مردہ ہو جائے، سنتوں پر لوگ عمل ترک کر دیں اور دینداری ختم ہو جائے، امت کسی دوسرے ڈگر پر چل جائے، یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدی کے ہر سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرما دے گا اور وہ مجدد کا کام کیا ہوگا؟ اس مجدد کا منصب یہ ہوگا کہ وہ امر دین کا احیا کرے، دین کو زندہ کر دے، اور یہ منصب ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ من جانب اللہ ہوتا، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی اجلاس ہو رہا ہو دغدغہ مولویوں کا اور یہ طے کریں بھئی یہ آدمی ہمارے یہاں بہت اچھا ہے اس کو مجدد بنا دیا جائے۔ آج کل مجددین کی فہرست بہت لمبی آ گئی ہے ہمارے ساتھ، ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ شاید پبلک زیادہ ہونے کی وجہ سے مجددوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، یا تو یہ لوگوں نے خیال کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ چیخ اٹھیں کہ اس سے بڑا کوئی مولوی نہیں، پوری دنیا کے لوگ ادھر راجے ہو جائیں، اس آدمی کی طرف رجوع کر، علم و فضل میں اس کا مقام اتنا بلند کہ اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے پائے کے علماء جب اسے رجوع کرنے لگ جائیں تو ایسے اکابر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا مجدد ہے۔ منصب تجدید ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے عزیزان گرام۔ اب میں اگر گنانے لگ جاؤں تو ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlesunnah.net پر کسی نے سوال کیا کہ پورے 14 صدیاں جو بیت گئیں ان کے مجدد کے معاملات کا بیان فرمائیں، تو ہم نے اس میں مجددین کی پوری لسٹ فراہم کی ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے 14 مجدد کون ہیں اور 15ویں مجدد کا انتظار ہے کہ وہ اللہ کا کون نیک بندہ آتا ہے۔ تاہم اس پر علماء اہل سنت کا ابھی تک اتفاق ہے کہ اس صدی میں بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کارنامے اتنے ہیں کہ جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے وہی ابھی تک زیور طباعت کو نہیں پہنچے، ان کا کام ابھی تک جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے مجدد بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ اس لیے کہ زمانے میں دنیا ہم نے بھی گھومی، ہر گوشے میں آپ چلے جائیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی سے بڑھ کر ابھی تک کوئی عالم اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اعلی حضرت کے زمانے سے اعلی حضرت کے وصال تک کوئی شخص جو ہے وہ اعلی حضرت ہم پایا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ لہذا یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا دور ہم اس کو تصور کرتے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے صرف بطور نمونہ، جب بھی دین میں تفرقہ ہوا، مثال کے طور پر آپ یزید کے دور سے آ جائیے، حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کے بعد میں دور مروان کا، عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک بن مروان، اس سارے دور کو دیکھیے۔ خصوصاً سلیمان کا جب دور آیا، سلیمان بن عبد الملک، تو سلیمان کے دور میں دین پر عمل مفقود ہو گیا، عدالت شرافت دیانت اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، اب پتہ نہیں لگتا تھا اس امت کا بنے گا کیا۔ یہ وہ امت کہ جو سبحان اللہ بڑے بڑے شہروں پر بڑی بڑی حکمرانی ہماری ہو رہی، مگر دینی طور پر یہ امت بالکل مردہ ہو گئی، لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا مرد مومن پیدا ہو جائے جو دین کا احیا اور دین کو جلا بخشے اور دین کو مزید زندگی عطا فرما دے، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام انتظام اور اس کی قدرت کے کرشمے بھی الگ، بڑے عجیب و غریب، آدمی کی عقل و فہم اور اس سے بالکل برا ہوتے۔ سلیمان بن عبد الملک کا جب آخری دور آیا، اس نے ایک خط لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، حالانکہ وہ بڑا ایسا آدمی تھا، بہت ہی تندرست، بڑا خوبصورت، چہرے پر بڑی سرخی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا، اور اس پہ نصیحت بھی پکڑنا چاہیے کہ آدمی نے تکبر غرور کے اسباب میں ایک تو طاقت ہوتی ہے، ایک اقتدار ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک منصب ہوتا ہے، یہ اس کے محرکات کہ جس میں آدمی میں تدبر پیدا ہوتا ہے۔ امام سیوطی اگر اس سے نہ لکھتے تو میں سمجھتا کہ یہ کسی نے داستان کھڑ لی ہوگی، اس لیے کہ امام سیوطی اپنے زمانے کے مجدد بھی، نویں صدی کے مجدد۔ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک نشست میں، پورے دن میں نہیں، ایک نشست میں 1 بکرا، 7 مرغ، 80 انار، 8 کلو کشمش کھائی، جو کسی بھی طریقے سے ایک آدمی اور انسان کی خوراک نہیں ہو سکتی، ایک بکرا، 7 مرغ، 70 انار اور 8 کلو کشمش، اور منہ پر پیسے مونچھوں پر تاؤ دے کے آئینے میں کھڑا ہوا اور اپنے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگا، واہ میں بھی کیسا امیر المومنین، میری جسم میری جسمانیت دیکھو، حسن و جمال دیکھ. اس طرح کا اس نے کچھ ایسا آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ پر تبصرہ کیا. میرا خیال اللہ تعالیٰ اس کی یہ ادا ناپسند ہوئی اور چند دن کے بعد انتقال ہو گئے. نہ اس کی عمر، نہ اس کی جسمانیت. وہ خفیہ خط لکھ کر چلا گیا. اس کے انتقال کے بعد خط جب کھولا گیا، اس نے خط میں لکھا کہ میرے بعد میں امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز ہوں. صاحب خاندان میں کوہرام مچ گیا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے. اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ وصیت تھی امیر المومنین کی اس خلیفہ، اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب سنیے، ہمارے علماء فرماتے ہیں پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبد العزیز ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نسب کے اعتبار سے نوابے. یہ جب اقتدار پر بیٹھے، اب دیکھیے مجدد کا کام، جیسے اقتدار پر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں نا کہ عدل انصاف گھر سے چلتا. گھر میں اگر نا انصافی ہو تو باہر کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. گھر میں اگر آپ کے عدل نہ ہو، باہر آپ کی عدالت بالکل بیکار. سب سے پہلے سیٹ پر بیٹھ کر جو عمر بن عبد العزیز نے فیصلے کیے ہیں، سنیے وہ کیا. اپنی بیوی سے کہا کہ گلے کا ہار کان کے بندے اتار کر بیت المال میں جمع کرو. بیوی نے کہا یہ تو میں اپنے ابا کے یہاں سے لائی. نہیں، کچھ پسو پیش کیا کہ یہ تو میں اپنے ابا کے یہاں. فرما میں کچھ نہیں جانتا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ کان کے بندے گلے کا ہار پسند ہے یا تمہارا شوہر پسند. سوچ کر بیوی نے کہا پسند تو شوہر ہی ہے. کہنے جب شوہر پسند ہے تو گلے کا ہار کان کے بندے اتار کر مال بیت المال میں جمع نکال دی، بیت المال میں جمع کر دیا. یہ ان کے وہ پہلے وہ بتا رہا ہوں میں آرڈر. اس کے بعد کہا سن، چونکہ آپ پہلے باغ صدق، اس میں غلط تصرف ہو گیا. فرما باغ صدق پر قانون نافذ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا. خبردار، جن جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے باغ صدق گورنمنٹ کو واپس کر دیا جائے. باغ صدق سے کیا ہوتا؟ مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی، بیوہ عورتوں کے اخراجات ہوتے، یتیم جو لوگ تھے ان کے اخراجات ہوتے. چلیے صاحب یہ شروع کر دیا گیا. عدل سنیے کیا ہے. ایک مرتبہ چراغ جلا کر تجدید کیسے ہوتی ہے؟ چراغ جلا کر امور سلطنت انجام دے رہے. ایک شخص سائل آ گیا، آ کر کے اس نے کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جہاں عدل انصاف کا دیوالیہ ہو گیا، اب عدل دیکھیے مجدد نے کیسے اس کو واپس لایا، کیسے واپس لائے. تو آپ نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد سائل کو کہا بتاؤ تمہاری کیا فریاد یا کیا تم گفتگو کرنا چاہتے. سائل نے کہا امیر المومنین، میں اپنی درخواست تو بعد میں پیش کروں گا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ تو اپنے مہمان کے آنے پر چراغ جلا دیا کرتے ہیں. ہماری فطرت دیکھیے، ہمارا ڈرائنگ روم ہے تو ہم نے اس میں کوئی ضرورت کے مطابق بلب نہیں لگایا. بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہمارے ڈرائنگ روم میں ہوگی. ضرورت اگر ایک بلب کی تو 15 بلب ہمارے یہاں لگے ہوں. اور آج کل برا مت مانی، حق بڑا کڑوا ہوتا. ڈیفینس سوسائٹی آپ چلے جائیں، یہ پینٹنگ اور گھر کے دیواروں پر جو فوٹو آویزاں کی جاتی ہے نا، میرے کہنے سے آپ ایک مرتبہ ڈیفینس سوسائٹی جا کر مارکیٹ کا دورہ کیجیے، آپ حیران ہوں گے کہ 10-10 لاکھ کی پینٹنگ موجود. صرف دیوار پر تصویر لگانا اپنے، اس کی قیمت 10 لاکھ. بڑے بڑے جو مشہور آرٹسٹ ان کی تصویریں لگائی جاتی. تو اب آپ کیا ہوتا ہے، جیسے مہمان آئے تو 15-20 لائٹیں کھول دی جائیں، یہ جلا وہ جلا کے آنے والے پہ ہو گئی تو بڑے گرو پرتا آدمی، تاکہ ڈرائنگ روم کا روب جو ہے اس پر جم جائے. اور ساری دنیا آج کل دکھاوے ہی پر تو چل رہی ہے یہ بات یا نہیں؟ کس قدر مال کا ضیاع. اللہ اکبر، یہ دیکھ لیجیے. اب آپ بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر برا مت مانی، یہاں بھی بنگلے والے لوگ بیٹھے، چراغ بجھا دیا. کہا حضور لوگ تو چراغاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے مہمان کی گفتگو کے لیے چراغ بجھا دیا. سنیے حضرت عمر بن عبد العزیز کا جواب. فرمایا میرے عزیز، اعتراض تو تمہارا صحیح ہے، مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یہ ہماری آپس کی ذاتی گفتگو ہے، اور چراغ میں مسلمانوں کے بیت المال کا تیل جل رہا ہے، تو میں مسلمانوں کی یہ بیت المال کا تیل اپنی اور آپ کی ضرورت کے لیے خرچ کروں، اس کو میں نے گوارا نہیں کیا. اب تم گفتگو کرو کہ کیا گفتگو کرنی، کیا آج ہمارے وزیر خزانہ میں یہ صلاحیتیں ہیں، کیا ہمارے صدر میں آج کل حکمرانہ میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ ارے صاحب آپ ان کے سفر کے اخراجات دیکھیے کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر. ایک وزٹ اگر صدر صاحب امریکہ کا کریں تو آپ ذرا دیکھیے پتہ لگے گا 80 کروڑ روپیے کا فرق. وزیر اعظم فلاں جگہ کا لوگ کر رہے ہیں، پوری برات جاتی ہے 200-300 آدمی کی، آپ اندھا لگائیے جناب 120 کروڑ کا فرق، 200 کروڑ کا فرق، اللہ اکبر. ان کے بنگلے دیکھیے، کوئی رول کی بات کر رہا ہوں، ہر وزیر جب بنگلہ لے گا تو اس کو 1,00,000 روپے دیے جاتے ہیں تاکہ بنگلے کی وہ آوے نہ کرے بنگلے، فرنیچر نیا لائے، یہ لائے وہ لائے. اگر آج ہمارے حکمران عمر بن عبد العزیز کے تخبے پر آ جائیں، قسم خدا کی پاکستان میں کوئی آدمی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی آدمی پریشان نہیں ملے گا. یہ جو طبقہ ہے تو یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان میں 5 آدمی ہوتے ہیں، میں تو خود رہ چکا ہوں نا، ایک آدمی ہوگا پیپل پارٹی میں، ایک آدمی ہوگا مسلم لیگ میں، ایک آدمی ہوگا نقلی مسلم لیگ میں، ایک اصلی میں ہوگا، ایک اس میں ہوگا. اب کیا ہوگا، ان 5وں میں سے کوئی نہ کوئی تو جیتے گئے، جب ایک جیت جائے تو وہ سب کو اپنی چھتری کے نیچے جمع کر کے سب کو تحفظ بخشے گا. کتنا شاندار معاملہ ہے ہمارے یہاں پاکستان کا، ایسی سہولت دنیا کے کسی حصے میں موجود نہیں. اب سنیے، یہ عدل اور انصاف کا ثمر یہ نکلا کہ امام سیوطی کہتے ہیں کہ بکری اور شیر کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے دیکھا گیا، امیر المومنین اتنا روب ہے کہ شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا، بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، کہ بھیڑیا جو ہے وہ جناب بھیڑ پر حملہ نہیں کرتا. یہ تھا وہ انصاف جو پہلی صدی میں جب دین کی شکل بگڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے پہلا مجدد عمر بن عبد العزیز کو پیدا کر دی. ہر صدی میں یہ رہا، مضمون بہت طویل ہے، اتنا وقت بھی نہیں. غرض میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تجدید کا منصب ہے کیا، اس طریقے سے لوگ دین کا ہیا کرتے رہے، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی، پانچویں، آج تک جتنی صدیاں، ان سب میں اپنے اپنے موقع مجدد آئے جنہوں نے کارہا نمایاں انجام دیے. آخری دور میں آئیے آپ، نوی صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی اور دسویں صدی کے مجدد جو ہیں حضرت محقق ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. امام سیوطی ہرچند کے شافعی مذہب کے تھے لیکن آج تک ان کی سینکڑوں کتابیں چھپ رہی ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے کہ دیکھیے جو کام انہوں نے انجام دیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی سینکڑوں تصانیف دیکھ کر ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا، واقعی یہ شخص اپنے دور کا مجدد ہے. عزیزان گرامی، آئیے 11ویں صدی کا آغاز اور ہمارے بر صغیر کے حالات، تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کہیں ہو جائے تو معاف کر دیے. آپ کو یہ تعجب ہوگا سن کے کہ اکبر بادشاہ جسے اکبر اعظم بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں عمر کوٹ سندھ کا جو ایک مشہور علاقہ ہے، یہاں یہ شخص پیدا ہوا. یہ پیدا ہوا 1049 ہجری عمر کوٹ تھر پارکر میں، یہ پیدا ہوا. ظاہر یہاں تک کہ اس حکومت تھی بادشاہوں کے مغلیہ. پیدا ہونے کے بعد یہ جب 14 برس کا ہوا تو 14 برس میں اس کی ابا کے انتقال ہونے کے بعد صرف 14 برس کی عمر میں اس کی تخت نشینی ہوئی. تخت نشینی کہاں ہوئی؟ ملا عبد القادر بدایونی کو پڑھیے، اس پر جتنی تاریخیں سب کو پڑھیے آپ. ان سب کا نچوڑ یہ ہے، مشرقی پاکستان کا، مشرقی پنجاب کا ایک حصہ ہے جو ہندوستان میں، جسے گرداسپور کہتے ہیں. گرداسپور میں اس کی جناب تاج پوشی ہوئی جب اس کی عمر 14 برس کی. اس زمانے میں بادشاہ کیا کرتے کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ چابوک دست، دلیر اور جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے کسی کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ تم اس کی تربیت کرو. تو یہ اس کا جو اکادیف تھا وہ بحرم خان متعین ہوا کہ جس کو امور سلطنت، جنگی مہارت، سیاسی تدبر یہ سب اس کو سکھایا. تو جناب یہ بحرم خان کے حوالے کر دیا گیا، 14 سال کی عمر میں حکمران بن گئے. اس کے بعد یہ شروعات میں بہت زیادہ نیک تھا، بہت ہی پارسا تھا. آگرہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، آگرہ شہر سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو فتح پور سیکری کہا جاتا ہے. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی. تو اکبر اپنے جوانی میں سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جاتا, اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ رات رات بھر اپنے شیخ کی خدمت میں رہتا, اپنے شیخ ان کی خدمت کرتا, دن رات تفریح پھیرا کرتا, دن رات اللہ اللہ کیا کرتا. بہت اچھا ایک قسم کا مسلمان تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سلیم چشتی ہی کی یہ دعا ہے کہ ایک مرتبہ اکبر نے کہا حضرت صاحب میرے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, آپ دعا فرمائیں کہ میرے یہاں اللہ تعالیٰ کوئی نرینہ اولاد پیدا کر دے. حضرت شیخ سلیم چشتی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اکبر کو ایک بیٹا عطا فرمایا, اور اس بیٹے ہی کا نام جو ہے وہ جہانگیر کہا جاتا ہے, اس کو نور الدین جہانگیر. محبت میں اس نے اپنے بیٹے کا نام شہزادہ سلیم رکھا کہ حضرت سلیم چشتی کی دعا سے پیدا ہوا. اس نے بعد میں جہانگیر کے نام سے شہرت پائی. چلیے صاحب یہ ہوا. اس کے بعد چونکہ وہ علم سے دین سے بہت محبت کرتا, ہر وقت علماء کا جمع غفیر جو ہے اکبر کے یہاں موجود رہتا. آپ جانتے ہیں تفصیل نہیں, اور عنوان جو ہے بہت برا بھی. علماء میں ہمیشہ دو طبقے رہے, ایک طبقے کا نام ہے علماء سو اور ایک طبقے کا نام ہے علماء حق. علماء سو حالات سے صلح کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جیسے بادشاہ کا مزاج ہو وہ اس طریقے سے چلتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, میں کروں کیا کہ عنوان ایسا چھیڑ دیا کہ جس میں گھنٹوں درکار. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس زمانے کے جو علماء سو ہیں ان کا ایک طرز عمل صرف ایک سیمپل. ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے کہیں بگھارے بینگن کھا لی, بڑے لذیذ لگے, بہت اچھے. انہوں نے فیضی کو بلایا, انہوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو, ہماری حکومت میں یہ پھل جو ہے وہ پھلتا ہے اتنا لذیذ, اور آج تک تم نے اس کا پتہ نہیں بتایا. اب کیا ہوا, فیضی نے بینگن کی بڑی تعریف کی, یہ کیا وہ کیا, اور بینگن لا کر کے بتایا تو حضور دیکھیے یہ پھل اتنا لذیذ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا. بھائی بینگن تو دیکھا ہوگا نا آپ نے کہیں, نیمڑ میں چمتا ریگڑو بینگن. الٹا کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ پھل اتنا شاندار ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہوا. بادشاہ صاحب کو رات میں پیچش لگ گئی, بلایا فیضی کرے کمبت کیسا زمین پھل کھلا دیا تم, یہ تو بہت ہی, اس نے رات بھر ہمیں سونے نہیں دیا. تو اب فیضی بینگن لے کر کے آیا, بینگن کو الٹا کر کے بتایا کہ یہ پھل بہت ہی زہریلا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے میخ پھونک دیا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہے. انہوں نے کہا رات تو تم یہ کہہ رہے تھے پر آج تم یہ کہہ رہے. تو اس نے فیضی نے بڑے ادب سے کہا حضور ہم غلام آپ کے ہیں, بینگن کے غلام تھوڑی, ہم تو بادشاہ کے غلام ہیں, کوئی بینگن کے غلام تھوڑی. تو اب یہ ان لوگوں کا حال, گنگا بہ تو گنگا دا, جمنا بہ تو جمنا دا, ایسے مولیوں کے جمع غفیر اکبر کے بادشاہ میں آ گیا. اب حال کیا ہوا, ادھر علماء حق ادھر علماء سو, یہ جو بات کریں یہ اس کا رد کرتے تھے, یہ علماء حق تھے, یہ علماء حق جب بات کریں یہ اس کا رد کرتے. یہ ہوا یہ کہ مولیوں کے آپس کے جھگڑے, اس نے اتنی عقل نہ تھی کہ علماء حق کی بات کو مان لیتا, اس کے ذہن میں دین سے برگشتگی آ گئی, علماء سے دین سے متنفر ہو گیا. نہ پھر اس نے علماء سو کی مانی نہ علماء حق کی مانی, اور علماء سو اس کو برابر کی بات کرتے تھے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح. وہ اس کے نزدیک جو ہیں وہ بہت زیادہ معزز ہو گئے. اپنے دلائل میں جو غلط دلائل, ملا عبد القادر بدایوں نے لکھتا ہے کہ لوگ اس کے دربار میں ایسے چیختے کسی غلط بات حق کہنے کے لیے کہ ان کی گردن کی رگیں پھول جاتی, اور وہ جناب اپنے دلائل سے تھکا نہیں کرتے. اور بادشاہ سے اتنے انعام اتنے اکرام لیے کہ ملا بدایوں نے لکھتا ہے کہ ظاہر الزمان اسٹیٹ بینک کو تھا, مال اتنا جمع ہو گیا رکھیں گے کہاں, گھر میں الماریاں بھر گئی صندوق بھر گئے. تو ایک علماء سو میں سے ایک آدمی نے کیا کیا, خزانہ محفوظ کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر میں دو قبریں بنائی, دو قبریں بنائی, قبر بنانے کے بعد سارا خزانہ قبروں میں دفن کر کے اوپر قبر بنا دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی مردے کی قبر ہے, تاکہ کوئی کھودے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ قبر کھودنے میں اس میں کتنے لوگ ڈرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مردہ نکل کر کے کہیں چپڑ جائے تو بچائے گا کون، تب وہاں کون جاتا؟ یہ اسٹیٹ بینک انہوں نے بنائے رکھا، اب یہ دین سے برگشتہ ہو گیا، اس کی برگشتی اتنی بڑی کہ اس نے اپنا ایک دین جاری کر دیا، جس کو دین اکبری وہ اپنے طور پہ کہتا، دین الہی حقیقت دین اکبری اس نے جاری کر دیا۔ برہمن میں، ہندوؤں میں، یہاں تک کہ ہمیں ثبوت ملتا ہے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہر جگہ ایک ایک نکاح اس نے رچا دیا، اور ایسے سینکڑوں خواتین اس کے یہاں جمع ہو گئیں کہ جو چاہتا تھا کہ سب میں اتحاد قائم ہو جائے، سب میں اتحاد قائم ہو جائے، سب مل کر کے چلیں۔ اسلام کی شکل بدل گئی، مسجدیں مسمار کر دی گئیں، مسجد سے متعلق جتنی بھی اس کی جاگیریں تھیں وہ سب ضبط کر دی گئیں، مدارس سے دینیاں جو ان کا انہدام ہو گیا، دین کی مکمل شکل بگڑ گئی۔ اب کیا ہوا کہ قدرت نے پکارا کہ یہ تو وہ دور ہے، اس میں مجدد کی ضرورت ہے، تاکہ دین کا احیاء، دین کی شکل جو بگڑ گئی اس کو، دین کو درست کرنے کے لیے کہ مرد مومن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اس کا کرم دیکھی اپنے بندوں پر، اگر یہ کرم نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کو پیدا فرما دیا۔ ان کی پیدائش ہے، میں نے بتایا نا کہ اکبر کی پیدائش تو 1049 کی ہے، اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی جو ہیں یہ 1035 میں پیدا ہوا، 1071 میں پیدا، یعنی عمر میں گویا اکبر ان سے بڑا تھا۔ تقریباً اکبری دور کے 45-46 سال حضرت مجدد صاحب نے جو ہے وہ اس کے پائے۔ اب لیجیے، ادھر مجدد صاحب نے جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی، مسلمانوں کے ایمان بچانے کی تحریک شروع کر دی، اور اس کے جرنلوں کو، اس کے کرنلوں کو، جو زمانے میں 10,000 یا 1,000 ایسے لوگ کہلاتے جس کو آج کل کے زبان میں بریگیڈیئر کہتے ہیں، فلاں فلاں عہدے کرتے ہیں، جو زمانے میں اردو میں اور فارسی میں عہدے، ان سب کو خطوط لکھنے شروع کر دیے، بادشاہ کی تمام اس کارگزاریوں کو بیان کیا کہ یہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو نکیل ڈال کر کے کو درست کریں، مگر وہ اتنے کرو فر کا بادشاہ تھا کہ علماء کی چلتی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ عزیمت کو چھوڑ کر رخصت اختیار کر لی، مطلب کیا ہے، اگر وہ ایسا کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، رخصت پر عمل کرتے انہوں نے کیا کیا، ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے تاکہ اس کے تشدد سے بچا جائے۔ لیکن اس زمانے میں مجدد صاحب نے ہندوستان نہیں چھوڑا، سرہند میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے اکابر اساتذہ سے آپ نے علوم حاصل کیے، سب سے پہلے تو خود ان کے والد ماجد بہت بڑے عالم تھے، حضرت علامہ مولانا عبدالحق فاروق رحمت اللہ علیہ، 29 واسطوں سے مجدد صاحب کا نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا، تو یا نسب کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم کے اولاد حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ خدا کرنا دیکھی، اسی زمانے میں ایک اور مجدد پیدا ہوا جس کا نام ہے محقی علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی، ان کا بھی سال 1052 ہجری کو۔ تحریر اور قلم کی دنیا میں شاہ عبد الحق محدی نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اللہ اکبر، اس زمانے میں مسلمانوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں پورے ہندوستان میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر فارسی میں کوئی کتاب نہیں۔ حضرت شیخ محقق نے بڑی ضخیم جلدیں جو 1200 صفحات پر مشتمل ہیں وہ عزیزان گرامی فارسی میں لکھی۔ اسی طرح کسی حدیث کی شرح اور ترجمہ فارسی میں نہیں تھا اس زمانے میں، حضرت شیخ محقق نے مشکاة شریف کی شرح فارسی میں لکھی، جو اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، اشہد اللمات فی شرح مشکاة، اس پر شیخ محقق نے کام کیا۔ شیخ محقق کا بر صغیر میں جن جن بزرگوں سے واسطہ ہوا ان سب کے واقعات جمع کرنے کے بعد ایک فارسی میں کتاب اخبار الاخیار جو ہے اس کو بھی انہوں نے لکھا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید جن کا مزار ملتان میں ہے، کہتے ہیں کہ شیخ محقق جو تھے وہ ان سے وابستہ تھے اور ان کے مرید تھے۔ اخبار الاخیار، ان کے مکتوبات جو انہوں نے مختلف خط لکھے وہ بھی گویا مکتوبات کا بھی مجموعہ شائع ہوا۔ بہت کتابوں کے مصنف، دنیا کتب میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا شاہ عبد الحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی اب آئیے، جس دین کے خلاف اکبر کمر بستہ ہو کر میدان میں آیا کہ دین اکبری جو ہے اس کو نافذ کر دیا جائے، میں سچ کہتا ہوں آج بڑے بڑے پروفیسر پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو اگر آپ جا کر کے پوچھیں کہ بھائی ذرا صاف یہ بتا دیں کہ دین اکبری کیا تھا، اس کے کوئی 5-7 جزیات ہی بتا دیں، کوئی نہیں بتا پائے گا. اتنا وہ مقبول خبر ہو گیا اس کا دین کہ کوئی 6-8 اس کے دین کے جزیات بھی نہیں بتا سکتا. یہ بات آپ کے لیے کتنی خوش آئیں کہ جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا آج وہ دین ایسا سلام و تقائم ہے کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، بچے بچے کو نماز آتی، بچے بچے کو اپنے آتی. کیا کمی ہے؟ جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ دین پاک مصطفیٰ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. مجدد صاحب نے اپنی تحریک کا جب آغاز کیا بے شمار صعوبتیں سے انہیں نمٹنا پڑا، بے شمار مصیبتیں ان پر آئیں، اور اب وقت ساتھ نہیں دے رہا. یہاں تک کہ قلعہ گوالیار، گوالیار ایک جگہ ہندوستان میں، وہاں کا قلعہ بہت مشہور ہے، وہاں مجدد صاحب کو قید کر دیا گیا. قید خانے میں بھی مجدد صاحب نے خط و کتابت جاری رکھی. ایک وقت ایسا آیا یہ تمام تماشا کرتب کرنے والا اکبر اس دنیا سے چلا گیا. اب سنیے کیا اس نے کارنامے انجام دیے. ہر مذہب میں شادی، ہر مذہب میں نکاح. ہندو بڑی خطرناک قوم اپنی حسین حسین عورتیں بادشاہ کو پیش کر کے اور ان کے حرم میں شامل کر دیا کرتی. اور برا مت مانیے، یہ کام شیعہ حضرات نے بھی کیا. کیوں؟ کہ یہ اصل میں حنفی اور سنی مذہب کے لوگ تھے، تاکہ شیعت پروان چڑھے. انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، چور دروازے سے اپنی خواتین کو مغلیہ سلطنت کے محلوں میں بھیج دیا تاکہ کسی نہ کسی طرح رابضیت جو ہے وہ پروان چڑھتی رہے. اور بادشاہ اپنے عیش و عشرت میں موجود تھے، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد بھی جہانگیر نے اقتدار سنبھالا. اس کے باوجود بھی مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ قلعہ گوالیار میں قید کر دیے گئے. لوگوں نے غلط خبر دی کہ یہ آدمی تمہاری حکومت کو تحس نحس کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. مجدد صاحب کی تحریک اس طریقے سے پنپی کہ اب یہ پتہ لگ گیا کہ اس دور کے بہت بڑے عظیم رہنما مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی شخصیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. میں اختصار سے کام لے کر جہانگیر نے کہا چلیے آپ باہر آ جائیے، کچھ عقیدت پیدا ہوئی، غلط فہمیاں دور ہوئی. تو مجدد صاحب نے چند شرائط رکھی باہر آنے پر، وہ سنیے کیا. ایک شرط تو یہ رکھی کہ بادشاہ یہ وعدہ کرے کہ حنفی مذہب اہل سنت و جماعت کو اجاگر کرے گا، اس لیے کہ مشہور مذہب یہی ہے، اس کو اجاگر کرے گا. یہ دوسرے جو چھوٹے چھوٹے مذہب آج کل پھر رہے نا، یہ کان کر کے آ رہے ہیں دیواروں پر، چاہیں ادھر ہے ادھر ہے، یہ سب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. شیعہ حضرات موجود تھے، لیکن اس زمانے مغلیہ سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام ہی نہیں، اہل سنت و جماعت حنفی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. یہ وعدہ کرے کہ مذہب اہل سنت و جماعت حنفی کو اجاگر کرے گا، دین کہیا کرے گا. چلیے ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی مساجد منہدم ہو گئی ان سب کو ریپیئر کیا جائے، مرمت کی جائے. ان سے متعلق جتنی جاگیریں ہیں ان سب کو بحال کیا جائے. جو مدرسے انہدام ہوئے ان سب کو بنایا جائے. اور اس طریقے سے کرنے کے بعد ایک قاضی القضاء کی پوسٹ ہو، چار آدمی ہو، چار نہ ہو تو ایک آدمی ہو جو دین کے مطابق فیصلہ کرے، جس کو وزیر قانون یا چیف جسٹس سے ہند کہا جائے، اس کا تقرر کیا جائے. اور شاہی محل کے سامنے ایک مسجد بنائی جائے، اور پنج وقت نماز بادشاہ بجماعت ادا کرے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم مسلمان، بجماعت ادا کرے. اور اب اس کے زمانے میں اکبر کے کیا ہوا کہ گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی گئی، گائے ذبح نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ ہندوؤں کی گو ماتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو گائے کو ذبح نہیں کیا جائے. ابھی بقرعید میں ہم نے اس سنت کو بعض لوگوں نے زندہ رکھا. بقرعید میں باضابطہ نوائے وقت میں ایک کالم اس پر لکھا گیا، اخبارات میں چھپی کہ موجودہ دار العلوم دیوبند کے اکابر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں گائے کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے بھائی ہندو کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر دیجیے صاحب، آج تک وہ سنت چل رہی ہے کہ گائے کو ذبح نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہہ چکا ایک مرتبہ، ہندوؤں کا اپنا مذہب الگ ہے، گائے کو تو کہتے ہیں گاؤ ماتا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، بیل کو پتا جی کیوں نہیں کہتے؟ بھئی اگر گائے ماتا ہے تو بیل کو تو پتا جی مانو یا نہیں، تو یہ بیل کو پتا جی نہیں مانتے، مگر گائے کو گاؤ ماتا ضرور کہتے ہیں. اور یہ بات ہندوؤں سے ہم نے پوچھی، وہ بھی ہمیں مطمئن نہیں کر پائے. چھوڑی اس بات کو، پھر اس میں مجدد سنسکر کیا لگائی، شاہی محل کے سامنے بادشاہ سلامت اپنے سامنے سارے لوگوں کو جمع کر کے گائے کو ذبح کرے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اسلام کہیا اور دین جو ہے دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ ساری ساری شرائط مجدد صاحب کس کے علاوہ اور ان سب کو مان لیا گیا. حضرت مجدد صاحب باہر آ گئے، اور اس کے بعد میں یوں کہیے کہ ابتدائی دور تھا کہ دین زندہ ہو گیا، اور حضرت مجدد صاحب پر اتنی صحبتیں ڈھائی گئی، مگر مجدد صاحب نے کبھی گردن نہیں جھکائی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اور کہتا ہے اقبال کہ وہ ہن میں سرمائے ملت کا نگہبان، وہ ہن میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اگر اللہ تعالیٰ بر وقت انہیں خبردار نہ کرتا، آج اندازہ لگائیے کہ دین کی شکل کتنی بدل جاتی. جہانگیر کا بہرحال کرنا، برائیاں اس میں تھی، جہانگیر کے بعد کچھ دین کا ہی ہوا. اور جہانگیر کے بعد جب آیا شاہجہاں، شاہجہاں بھی پکا سنی صحیح العقیدہ آدمی تھا، اس نے اس کی اور آبیاری کی. اس آبیاری کرنے کے بعد پچھلا سارا ملبہ ختم ہو گیا. پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ 11ویں صدی میں شاہجہاں کے گھر میں جب اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوا، تو عالمگیر کے زمانے میں پورا ہندوستان دین اسلام سے بھر گیا. وہ اتنا بڑا عالی کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علماء اکابر اسے 11ویں صدی کا مجدد مانتے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اس نے دین کو اتنا عام کیا، 500 علماء کی اسمبلی بنائی، ماہرین. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سندھ سے یہاں سے بھی کافی علماء اس میں موجود تھے. 500 علماء کی بہت بڑی اسمبلی بنائی، ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتا، تعزیرات اسلامی کہ سب کا اجرا ہوا. آج وہ اس تعزیرات، اس قانون کا نام فتاوی عالمگیری ہے. اپنے دور میں 500 علماء کی موجودگی میں جس کے سربراہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت اللہ مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اندازہ لگائیے 4-5 مولوی بیٹھ جائیں تو کسی مسئلے پہ اتفاق نہیں ہوتا، 10 مولوی بیٹھ جائیں اتفاق نہیں ہوتا، یہ ہماری کم نصیبی کہیے. 500 علماء جس مسئلے پر متفق ہوتے، اس کے بعد وہ فتویٰ وہ جزیہ عالمگیر میں لکھا جاتا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کرتے ہو، اسلامی قانون کچھ ہے بھی آپ کے پاس یا نہیں؟ آپ یقین جانیے آج اسلام آ جائے، شام میں فتاوی عالمگیر کو رکھ دیا جائے، وہ پورے پاکستان کے تمام تعزیرات پر آپ کو حاوی ملے گا. ہر قسم کے فیصلے اس میں موجود ہیں، ہر قسم کی چیزیں اس میں موجود. اس کے اور بھی کتاب ہے، فتاوی عالمگیر لے آئے، قاضی خان لے آئے، علامہ شامی کا فتاوی شامی، رد المختار، در مختار، یہ ساری موجودہ زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ دنیا دار آپ کو دھوکا دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے کہتے ہیں بھائی لے کر کے آئیے، ساری چیزیں موجود ہیں اور صدیوں اس پر کام ہوتا رہا. اور فتاوی عالمگیری آج بھی بہت بڑا ماخذ اس سارے معاملات کا، جس میں سارے پتہ، یہ کارنامہ کس کا ہے؟ یہ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا ہے، جس میں دین اکبری کو سب بھول گئے، اکبر کو بھی بھول گئے، اس کے دین اکبری کو بھی سب بھول گئے کہ آج تک کسی کو پتا نہیں دین اکبری کیا ہے. جسے وہ مٹانا چاہتا تھا وہ دین آج تک الحمدللہ زندہ ہے. اور یہ کارنامہ حضرت مجدد الخطانی علیہ رحمت یزدانی اور حضرت شیخ محقی شاہ عبد المحدی دہلوی، یہ 11ویں کے مجدد اور 12ویں کا مجدد اورنگزیب عالمگیر، 13ویں صدی کے مجدد شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ، جس زمانے میں انگریز یہ لال بندر ہندوستان میں آ گیا، اور 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت فاضل بریلوی. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے ان غلاموں کی کسی طریقے رہنمائی کرتا رہے، دین تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے. حضرت مجدد الخثانی کے قبر پر اللہ تعالی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.